کتاب و حکمت کے اصول اور ضابطوں تک تب پہنچے گا کہ جب اللہ کا نبی جو ارشاد فرما رہا ہے اس ارشاد کے تحت بات آئے گی۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے یعنی جنہیں ہم اسناد کا حامل کہتے ہیں ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ مخلوق کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس ظاہری علوم نہیں ہوتے، آباتان نہ پڑھ سکتے ہوں لیکن انہیں قوت ایمانی نصیب ہوئی ہو اور اتباع اللہ کے نبی کا نصیب ہوا اور اللہ کا حکم ماننا نصیب ہوا ہو، ان کے الفاظ، ان کا کردار، ان کا عمل نہ صرف ذات بلکہ مخلوق کی بھلائی کا سبب بنتا چلا جاتا۔ کتاب و حکمت جب خاص انبیاء ہے تو حکمت کہاں ہے؟ جہاں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کوئی حکمت، کوئی دانش مندی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے وہ نہ حکمت ہے، نہ وہ دانش مندی ہے، نہ اس میں ذاتی فائدہ ہے، نہ اس میں اجتماعی فائدہ ہے، نہ اس کا آج فائدہ ہے اور نہ اس کا آخرت کے دن کا فائدہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالسرور۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور حضرت مریم علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور عرض کیا اس سے ابتدا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے بچہ کیسے ہوگا اور مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف کہتے ہیں ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلا جو بیان عید سے پہلے جمعۃ المبارک کا ہے اس میں اس آیہ کریمہ کا پہلا جتنا حصہ اس سے متعلق گزارشات پیش کی تھیں، اور اس آیہ کریمہ کا آخری حصہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب ہم اس حصے پر پہنچے تھے تو وقت جو ہے جمعۃ المبارک کے بیان کا پورا ہو چکا تھا۔ تو اجمالی عرض کیا تھا لیکن ایک پہلو میں اس سے متعلق عرض کرنا چاہتا تھا۔ اور حضرت جی قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت اس آیہ کریم کا یہاں جو حصہ ہے اس کی بھی تفسیر فرمائی ہے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کریم کے حضور عرض کیا کہ جب انہیں بیٹے کی بشارت دی گئی، انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے بچہ کیسے ہوگا اور مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، یعنی دنیا کا جو سبب ہے وہ سبب ہوا نہیں اور اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ بچے کی خوشخبری سنا رہا ہے، تو یہ ممکن کیسے، ایسے ہو کیسے سکتا ہے؟ دو حصے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک حصہ وہ جو اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے، یعنی اس خلق کو سبب کا جو حصہ عطا فرمایا ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، اسی قدرت سے یہ سبب بھی عطا فرمائے ہیں اور وہی قدرت کاملہ جو ہے وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات خالق ہے، باقی جو کچھ ہے بھلے وہ اسباب ہی ہوں وہ ساری مخلوق ہے، اور اللہ کریم کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، تو مخلوق کو اللہ کریم نے جو نظم دیا ہے اس کی حدود و قیود مخلوق کے لیے ہیں۔ لیکن جب بات ذات باری تعالیٰ کی طرف آئے گی تو اللہ جل شانہ کی ذات اور قدرت کاملہ جو ہے وہ کسی سبب کی محتاج نہیں، وہ مسبب الاسباب۔ تو جب بچے کی پیدائش بغیر والد کے، بغیر سبب کے، جو دنیا میں رائج نظم ہے جو اللہ ہی نے مقرر فرمایا، جو سبب اللہ ہی نے بقائے انسانی کے لیے مقرر فرمائے ہیں، لیکن جب بات ذات باری تعالیٰ کی طرف آتی ہے تو یہاں استثناء آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر شے اس کی کامل قدرت میں ہے اور وہ قدرت ایسی کامل ہے جیسا جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے وہ ویسا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کے معاملات میں بڑے وعدے اور وعید کرتے ہیں، ایسا ہوگا، یہ کیا جائے گا، یہ میں ذمہ دیتا ہوں، اور قرآن کریم کسی بھی ایسے معاملے کے ضمن میں جو رہنمائی فرماتا ہے وہ فرماتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ لگایا کرو، اللہ نے چاہا تو. اب اللہ کریم کا چاہنا پھر وہ حصہ ذات پر نہیں رہتا، اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو جاتی، اس لیے کہ مخلوق حتمی بات کر نہیں سکتی. مخلوق کی حتمی بات صرف وہ ہے جو اللہ کی نسبت ہے اور جو اللہ کریم نے اسے تعلیم فرمائی. جب اس کی ذات اور اس کے اعمال اور اس کے اختیار کی بات آتی ہے تو بات حتمی نہیں ہے، ہو سکتی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں. اسی لیے کسی بھی معاملے میں جو معاملہ کیا جانا ہے یا جس کے متعلق سوچا جا رہا ہے یا جو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، ان معاملات کے ساتھ اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے، حکم فرمایا کہ انشاءاللہ ساتھ شامل کیا جائے، اس لیے کہ ہونا وہ ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں. تو جب بات آئی کہ سبب کے بغیر باری اللہ یہ کیسے ممکن ہے، قال قذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جل شانہ نے فرمایا. اب آپ علیہ السلام سے جبرائیل امین مخاطب ہیں اور ابتدائی حصے میں فرشتوں کا کلام بیان فرمایا گیا ہے اور یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اب اس میں نسبت وہ جو اللہ کا فرشتہ عرض کر رہا ہے وہ بھی ہے، اور یہ پہلو بھی ہے کہ کوئی بات ایسی جو آپ علیہ السلام پر منکشف ہوئی ہو، کوئی بات ایسی جو آپ کے وجدان میں آئی ہو، آپ کے الہام میں آپ کو الہام کی گئی ہو، یہ اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے. چونکہ پچھلے حصے میں فرشتے کا کلام بیان فرمایا گیا اور متصل جو آیات آ رہی ہیں اس میں پھر فرشتے کا کلام نہیں ہے، اس کا اطلاق اس کلام کی نسبت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ من جانب اللہ جو ہے کوئی شے منکشف ہو جائے، کوئی کسی شے کا مشاہدہ ہو جائے، کسی شے کا الہام ہو جائے. اب یہ بھی اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے. اور ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں نبیہ نہیں ہیں، کوئی عورت جو ہے، کوئی خاتون جو ہے، معزز ترین خواتین جو ہیں جنہیں اللہ کریم نے بہت بلند مراتب عطا فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام بھی ان بلند مراتب جو بلند ترین مراتب کے حامل خواتین اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، آپ بھی وہ خوشبخت خواتین ان خواتین میں سے ہیں. لیکن اللہ کریم نے کسی خاتون کو نبیہ نہیں پیدا فرمایا، رسالت نہیں عطا فرمائی، اس پر اپنا کلام جو ہے اسے نہیں عطا فرمایا کہ کلام ذاتی جو ہے ان پر اللہ کریم نے وحی کی ہو. اسی سبب جب آپ کیفیات قلبی اور ان حصوں کی تقسیم کی بات کرتی ہیں تو اولیاء اللہ کی نسبت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں ذاتی حیثیت میں کسی کا ولیہ ہونا اور بات ہے، اور اس سے کیفیات قلبی کا تقسیم ہونا یہ بات اور ہے. اسی لیے کوئی ایسی ولیہ جس سے قلوب کو کیفیات کی تقسیم یا صدری علوم کا تسلسل ہو تاریخ تصوف میں نہیں ملتی. ذاتی حیثیت میں زہد و تقوی کی بات آئے، عبادات کی بات آئے، وہ الگ پہلو ہے، لیکن اس سے مخلوق کی تقسیم، اس لیے کہ یہی اصول ہے مخلوق میں یا امت میں وہی رائج ہوتا ہے جو اللہ کا نبی اور اس کا رسول مبعوث ہو کے جو اصول اور ضابطہ عطا فرماتا ہے وہی ضابطے امت میں رائج ہوتے ہیں. تو جب بات آپ علیہ السلام کی آئی تو فرشتے نے کلام کیا، اللہ کریم نے فرمایا. اب جب اللہ کریم کا کلام کسی کو نصیب ہو تو یہ ممکن نہیں ہے اس دار فانی میں کہ کلام ذاتی جو ہے اسے برداشت کیا جا سکے. اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ کریم نے اس میں استثناء جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا. برداشت نہیں ہے مخلوق میں، وہ کامل، اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے، اس نے اختیار عطا فرمایا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کی عرض کی تو آپ اسے برداشت نہیں کر سکے، بلکہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، جل کر سیاہ خاک ہو گئے. اب یہاں جب بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اب یہ کس نسبت سے نصیب ہوا؟ فرشتے کا کلام ہے, آپ کو کوئی شے جو کشف میں, یعنی کسی شے کا مشاہدہ ہوتا. کشف ہے کوئی پردہ جو ہے وہ پردہ ہٹ جائے اور کسی شے کا مشاہدہ ہو جائے. الہام کی جب بات آتی ہے, وجدان کی جو بات آتی ہے, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی شے دل میں اس کا خیال آ جانا, دل اس چیز کو سمجھ لے. اب کتنی دفعہ ہم باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں, تھوڑی دیر بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ بات اس طرح جو سن کر یا مجھے بتائی جا رہی ہے ایسے نہیں ہے. ہمیں اپنا ایک جو اپنے دل میں مضبوط خیال آتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہو. تو اسی طرح جب بات وجدان کی آتی ہے تو وہ بھی من جانب اللہ ہے, الہام بھی من جانب اللہ ہے, اسی طرح جب کشف سے مشاہدہ ہو یہ بھی من جانب اللہ ہے. لیکن یہاں بہت بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہی حصہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی نسبت جب آئے گا تو معاملہ اور ہوگا, اور یہی حصہ جب ولی کی نسبت آئے گا تو معاملہ یا بات یا حیثیت اور ہوگی. اب وہاں اللہ کا نبی جو ہے اسے جو کچھ عطا کیا جا رہا ہے, اللہ کا نبی معصوم ہے, مقرب ہے, اسے اس درجے کی اللہ کریم کی عطا ہے کہ اس کی سمجھ میں خطا نہیں ہے, وہ معصوم ہے, اس درجے کی معصومیت ہے اور اس درجے کا مقرب اور اتنی عطا ہے کہ وہاں غلطی کا خدشہ نہیں ہے. اور نبی کو جو شے عطا ہوتی ہے, جو وہی الہی نصیب ہوتی ہے, جو وجدان کی کیفیت ہو, الہام کی کیفیت ہو, کشف سے مشاہدہ ہو, کوئی پہلو بھی ہو, وہ نبی کی ذات اور پھر نبی کی جو امت ہے اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے, اس پر نبی عمل کرتا ہے اور اپنی جو امت ہے اس کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے, اور اس امت پر وہ حکم لازم ہوتا ہے. اور ایک اور پہلو جو خواب کا ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ قربانی کے ضمن میں قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا, تو اللہ کا جو نبی خواب دیکھتا ہے وہ بھی سچ اور حق ہوتا ہے. اب یہاں جب بات آئے گی ولیہ کی نسبت, تو اس حصے یا اس کیفیت کو جب ولایت کی نسبت سے آپ دیکھیں گے تو اللہ کا ولی جو ہے یہ محفوظ ہو سکتا ہے, معصوم نہیں ہو سکتا. اللہ کریم اسے حفاظت عطا فرما دیتے ہیں, وہ اپنے اعمال صالح ایمان کے ساتھ اعمال کی اصلاح جو ہے اسے اپنے گرفت میں رکھے, اور اللہ توفیق دیے رکھے کہ وہ رائے حدات پر چلتا جائے, اللہ کریم اسے حفاظت عطا فرما. اب معصوم اور محفوظ دونوں اللہ کی عطا ہیں, لیکن معصوم جو ہے یہ بہت بلند حصہ ہے. محفوظ جنہیں حصہ نصیب ہو رہا ہے وہ ان معصوم حصوں کے تحت آتا ہے, اس میں اس کی ذات پر بات نہیں آتی. لیکن اللہ کا نبی جو ہے وہاں جب بات آتی ہے تو وہاں شریعت کی بات آتی ہے, وہاں اللہ کا حکم وہ وراء الورا کیفیت سے لیتے ہیں, لیکن اعلانیہ کیفیت میں مخلوق جو ان کی امت ہوتی ہے اسے عطا فرماتے ہیں اور ان کی رہنمائی ہوتی ہے. اب یہاں بھی جو حصہ فرمایا گیا, آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات عرض کی کہ بہر اللہ یہ کیسے ممکن ہے, اور آپ کو جواب دیا جا رہا ہے. اب اسی کیفیت کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہاں جا کر دیکھیں, اس واقعے میں جو قرآن کریم وہاں ارشاد فرماتا, وہاں بھی ان کے قلب کو اللہ کریم نے تسلی دی ہے, ان کے قلب کو اللہ کریم نے جو ہے سہارا دیا ہے, اور انہیں اپنے بچے کے پلٹ کر آنے کا, انہی کے پاس پرورش کرنے ہونے تک کا حصہ قرآن کریم نے آیہ کریم میں بیان فرمایا. تو جب بات یہاں ہم اپنے کشف و مشاہدہ کی کرتے ہیں, اور کتنی ہی ہمارے روزمرہ کے معاملات میں یہ باتیں اور پھر بالخصوص شعبہ تصوف میں بات کی جاتی ہے, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک رواج ہے کہ کشفن دیکھا جائے میرے مسائل کیا, یہ حصہ درست نہیں ہے. کشفن بتایا جائے کہ میرا جو فلاں چیز ہے گم ہوگی وہ کہاں, یہ حصے درست نہیں ہیں. یا کسی نے کشف یا مشاہدہ یا الہام کی کسی کیفیت سے, وجدان کی کسی کیفیت سے کسی شے کو سمجھا اور وہ دوسروں کو کہے کہ اس پر تم عمل کرو, یہ حصہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ جو حکم اللہ کا نبی اللہ جل شانہ کی طرف سے جسے اسے نصیب ہوتا ہے وہ حکم اس کی امت کے لیے بھی ماننا لازم ہے. لیکن یہ پہلو ولی کی نسبت آئے گا تو یہ تو بطور توارث ہے, اس کی ذات نہیں ہے, یہ وراثت میں ہے. تو کوئی پہلو جو یہ سمجھے کسی حصے سے اسے اللہ کے نبی کا جو مقرر کردہ حدود و قیود ہیں اس کے تحت ہونا لازم ہے, ایک بات. دوسری بات, اس میں اس کی ذات تو ہو سکتی ہے, دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جو اللہ کی مخلوق کی طرف حکم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور اگر آج کوئی مشاہدہ یا کسی طرح کے کشف کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلا حصہ جو ہے کہ وہ اس کی ذات کی بات ہے, دوسروں کو اس کو شامل نہ کرے. اللہ کا نبی یہ اس کا مقام ہے کہ اس نے کوئی شے دیکھی, ورال ورا ذرائع سے مخلوق کو بتائی, یہاں تک اللہ کا حکم ہے, اس کی مخلوق وہ مخلوق ہے, اس نے اپنا نبی مبعوث فرمایا ہے ان کی رہنمائی کے لیے. یہ وہ اصول اور ضابطہ جو اللہ نے مقرر فرمایا. غیر نبی جب اس بات کو مخلوق یا دوسرے لوگوں کو یا بالخصوص سلسلہ عالیہ کا کوئی ذمہ دار کسی ساتھی کو کہتا ہے تو کیا وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اللہ نے اس پر وحی کی ہے اور وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو. اس پہلو کو جب آپ سمجھیں گے اور جانچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا نازک موضوع ہے اور اس کا جواب دینا ہے اللہ کے حضور اور یہ مشکل ہوتا ہے. پھر کسی کو کوئی مشاہدہ ہو, الہام ہو, وجدان ہو, کوئی پہلو وہ خواب کے حصوں میں دیکھتا ہے تو سب سے پہلی جو بات یا پیمانہ ہے وہ قرآن و سننا ہے. ان اصول اور ضابطوں کو جو اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں ان کے تحت اسے دیکھے گا, پھر اسے دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا اس کی ذات کی بات ہے. نہ عمل کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے, عمل کرے تو شاید ظاہری پہلوؤں میں بھی اس کو فائدہ ملے, لیکن بنیادی اصول پر. اور ایک اور پہلو اور انتہائی نازک پہلو وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نشانی تلاش کرتے ہیں کہ میں تین پر عمل کرتا ہوں یا میں ان جو حالات میں ان سے نکل آتا ہوں لیکن اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے, کوئی من جانب اللہ مجھے حکم مل جائے, کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے یقین آ جائے کہ ہاں دین پر عمل کرنا جو ہے یہ میرے لیے ضروری ہے اور اللہ مجھے پکار رہا ہے. یہ اپنے لیے بدبختی پیدا کرنے کا سبب ہو جاتا ہے. کیوں؟ غور فرمائیں, پورے کا پورا قرآن کریم آپ کو مخاطب فرما رہا ہے, 30 پارے اللہ کا کلام آپ کو مخاطب فرما رہا ہے. اللہ کریم کے حبیب, امام الانبیاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر ہر پہلو سے آپ کی رہنمائی کا سبب فرماتے ہیں. اتنی بڑی عطا کے بعد ایک وہ جسے اپنے جیسا ساتھ بٹھانا بھی پسند نہ کرے اور وہ بارگاہ عزیزی سے یہ طلب کرے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسے ہو, اگر اس حصے اور اس کیفیت سے دیکھیں گے تو شریر کانپ جائے گا کہ میں تو بہت بڑی گستاخی کا مرتکب ہوں. جب جس لمحے نیکی کا خیال نصیب ہو جائے اسے کسی پہلو سے اس میں تردد نہ آنے دیں, اس پر عمل شروع کر دیں. یہ نہ کہیں ہاں میں دیکھتا ہوں میں کروں گا, نہیں, یہ اللہ کی عطا ہے کہ آپ کو ایک نیکی کی راہ نصیب ہو رہی ہے, اسے قسطوں میں نہ ڈالیں. کل کا کیا, آنے والے لمحے کا نہیں معلوم کہ جو سانس لی ہے یہ دوبارہ سانس پلٹ کر لے سکوں گا, یہی آخری ہوگی, یہ کوئی نہیں جانتا. تو جب بات ولایت کی آئے گی تو بطور توارث اور تحت آئے گی. اور صوفیاء جب اس موضوع پر بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں چھوڑتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیحات یا نوافل کی عبادت نہیں کرتا, وہ کرتا جاتا ہے, وہ غلطیاں کمزوریاں چھوڑتی جاتی ہیں. جوں جوں اللہ اللہ نصیب ہوتی ہے, جوں جوں کیفیت قلبی نصیب ہوتی ہیں, جوں جوں سینہ قلب روشن ہوتا ہے, غلطیاں اور کوتاہیاں چھوڑتا جاتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر جو غلطی یا خطا ایک صوفی کے ساتھ بھی چمٹی رہتی ہے اور سب سے آخر جا کر نگرتی ہے, وہ اس کی انہا, کہ میں یا مجھے یہ پسند نہیں ہے یا مجھے یہ پسند ہے یا میری مرضی یا میری خواہش. یہ اتنی سخت خرابی ہے کہ یہ سب سے آخر جا نکلتی, اور جب یہ سمجھ آ جائے کہ میں تو ہوں کچھ نہیں, جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے, معاملات, اپنی سوچیں, اپنے اعمال, یہ سب آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. سب سے بڑی جو رکاوٹ ہم اپنے لیے پیدا کرتے ہیں وہ اپنی ہی ذات میں پیدا کر دیتے ہیں. وہ حصہ جسے کوئی اور سن نہیں رہا ہوتا, لیکن ہمارے اندر اتنا بڑا شور ہوتا ہے کہ میری خواہش, میری مرضی یا میری پسند. آج تو ہم میری مرضی پر تو جلوس نکالتے پھر رہے ہیں نا. اللہ کا جو حکم ہے اسے ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے, اور زندگی اور مرضی ہم سمجھتے ہیں اپنی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو اپنی پیدائش پر اختیار ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اختیار ہے تو اللہ کی جو زمین و آسمان کی حدیں ہیں ان سے نکل جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ ان اعمال کے ساتھ تم میرے حضور پیش ہو. تو قرآن کریم دیکھیں, ایک ایک چیز بیان فرماتا ہے, اور جو کچھ ہم الفاظ بیان کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے سوال نامے میں داخل ہو رہے ہیں, اور اس کے اثرات یہاں بھی بھگتنے ہوں گے اور اس کا جواب وہاں بھی دینا ہوگا. تو کیا کہتے ہیں, ہماری زندگیاں ہیں, ہماری مرضی. تمہاری زندگی میں تمہارا کیا دخل ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. تمہاری مرضی میں نفسانی خواہشات ہوں گی, شیطنت ہوگی, مخلوق کے لیے تکلیف ہوگی. جو اصول اور ضابطے اللہ دے رہے ہیں اس میں مخلوق کی بھی بھلائی ہے, گرد و پیش کی جو وہ مخلوق جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کی بھی بھلائی ہے. یہ موسم کا جو تغیر و تبدل ہے, اس تک کی وہ بھلائی ہوتی ہوئی تمہاری ذات تک آتی ہے. اور یہ بھلائی صرف یہاں نہیں ہے, تمہیں اخروی حیات جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کامیابی سے بھی جا ہم کنار کرتی ہے. تو جب بات اس سمجھنے کی آئے تو ان تمام پہلوؤں اور نزاکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور معاملہ جب رب العالمین اللہ جل شانہ کی نسبت آتا ہے, خالق ذلک اللہ یخلق ما یشاء, اللہ کریم فرماتے ہیں اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں. اب کسی شے کا نہ ہونا اور اس کا ہونا, یہ بہت بڑا فرق ہے. ہم ہوتے ہوئے شب و روز کا چلنا بالعموم اسے سمجھتے ہیں, اس سے پیشتر جائیں شے ہے کوئی نہیں, نہ ہونے سے ہونے میں آئی. ہو کے چلنا تو آسان ہے, نہ ہونے سے ہونا ہو یہ سمجھ سے باہر بات ہے. لیکن ہم مخلوق ہیں اس لیے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. جب اسی بات کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہوگی تو وہ تو قادر مطلق ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, اور فرمایا جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اذا قضا امرا فانما یقول, تو اسے ارشاد فرماتے ہیں, یقول له کن فیکون. اب یہ کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ جو بات میں اپنے پچھلے بیان میں عرض کرنا چاہتا تھا, جس کے لیے یہ آیا کریمہ میں نے دوبارہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کام کے کرنے میں پھر کوئی سبب ہے. نہیں, وہ شے ہے نہیں, ہونا یا عدم یہ مخلوق کے لیے ایک شے نہیں ہے. وہ انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی, فرشتوں کے لیے نہیں ہو سکتی, اللہ کی مخلوق سے وہ پردے میں ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتی. یعنی عدم ہے, وجود میں نہیں ہے, عدم ہے. عدم بھی اللہ کے روبرو حاضر ہے, ہمہ وقت حاضر ہے. جس طرح یہ ظاہر حاضر ہے, اسی طرح عدم بھی اس کے حضور حاضر ہے. مخلوق کے لیے وہ نہیں ہے, اللہ کے لیے وہ شے ہے, اس کے حضور ہر لمحہ حاضر ہے. اور اسی شے کو حکم فرماتا ہے یقول له کن فیکون, اسی فرماتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس نے فرمایا کہ فرشتے پھر اسے بنا رہے ہیں یا بنا کر لا رہے ہیں یا اسے لایا جا رہا ہے. نہیں, جو نہیں ہے اس کو ہونا اسی کو حکم دیتا ہے, کن فیکون, اور وہ ہو جاتی ہے. یہ جو لفظ کن ہے, یہ جو حصہ دیکھیں نا, فانما یقول, تو کس کو فرماتا ہے؟ فانما یقول له کن فیکون, یہ اللہ کریم کی شان ہے, اس کے دست قدرت میں. اب اس کا علم حضوری جو ہے اس کے حضور ہر لمحہ حاضر ہے. زمانوں کی یا وقت کی تقسیم یہ مخلوق میں ہے، اس کی نسبت خالق کی طرف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں گزر گیا، ہم کہتے ہیں چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں آئے گا، تو اس کے حضور ہر شے ہر لمحہ حاضری ہے، ازلی اور ابدی اس کا علم ہے، ہر شے اس کے حضور ہما وقت حاضر ہے، اور جسے جو حکم دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی سبب کو کہے گا کہ جی اسے لایا جائے یا اسے بنایا جائے، جس شے یا جس حصے سے متعلق بات ہے اسی کو حکم دیتا ہے، یعنی جو نہیں ہے اس کے حضور وہ بھی ہے، عدم ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے. فرشتے نہیں جانتے، انسان نہیں جانتے، مخلوق نہیں جانتے، وہ جانتا ہے. تو وہ نہ ہونے کو فرماتا ہے، وہ ہو جاتا ہے اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. یہ آئے گی بات اللہ کریم کی قدرت کی. کن فیکون، سبحان اللہ، یہ اللہ کریم کی شان ہے. قرآن و حدیث میں ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو بیان فرمایا گیا ہے، اسے مطالعہ کرنے کی سعادت نصیب ہو، اسے سمجھنا نصیب ہو، تو یقین مانے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی یہی شان جو ہے، یہی سزاوار ہے اس کی ذات. تو ہم مخلوق کی خواہشات یا مخلوق کی چاہتیں اور پسند، ان کا اطلاق اللہ کی نسبت کر رہے ہو، کتنی بڑی خطا ہے اور کتنی بڑی زیادتی یا ظلم ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ارشاد فرمایا. اب یہ وہ صفات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمائیں، اور آپ علیہ السلام، آپ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حصے بیان فرمائے جا رہے ہیں. وہ نہیں جانتی، بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، پیدائش سے پہلے جہاں ان کی پیدائش کا فرمایا گیا ہے، وہاں اللہ کریم کی قدرت انہیں بتائی گئی ہے، پھر وہ اوصاف جو اللہ نے انہیں عطا فرمانے ہیں. پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے تو صرف تو ہوگی ساتھ، ہے کچھ نہیں. اللہ کریم وہ غیب کی خبریں جو ہیں، اطلاع عن الغیب آپ علیہ السلام کو اللہ عطا فرما رہے ہیں. یہ نہیں سوچنے کی ضرورت کہ مخلوق جو ہے وہ سوال کرے گی کہ اے مریم تو یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے، اور دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ وہی جو آبادی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سوال کیا. اب بیٹا کیسے ہوگا اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، اور وہ سوالات جو آپ کے قلب میں شاید تکلیف کا سبب ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ پورا معاملہ کیسے ہوگا، اللہ نے فرمایا ایسا بیٹا عطا فرماؤں گا کہ ان کو کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم فرمائیں گے. اور صرف بالعموم بات نہیں ہے، تورات اور انجیل کلام ذاتی احکامات باری تعالیٰ جو ہیں، اب تورات جو ہے یہ تو آپ سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی، اس کا بھی علم، اور انجیل جو آپ کو عطا فرمانی ہے اس کا بھی علم جو ہے اللہ کریم انہیں عطا فرمائیں گے. تو ہر طرح کا سوال، کوئی خدشہ آپ علیہ السلام کے دل مبارک میں ہے اس کا بھی وہ جواب دیں گے، اور جو مخلوق کی ضرورت رہنمائی بالعموم کی ہے، ہر حصے میں اللہ کریم انہیں حکمت اور دانش عطا فرمائیں گے. اب اس پہلو کو، یہ جو بادن وجو علمہم الکتابا، یہ جو کتاب والحکمہ، یہ جو اور حکمت، کتاب و حکمت یعنی دانش مندی، جو حکمت و دانش ہے، یہ خاص نبوت ہے. اس کے لیے اسناد یعنی سندوں اور کالج یا یونیورسٹیوں کی یا استادوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ علم لدنی ہے جو اللہ اپنے نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے، اور جہاں بعثت نصیب ہوتی ہے، بعثت رسالت اور اس نبوت کے ساتھ وہبی طور پر یہ سارا حصہ جو ہے یہ اس ہستی کو نصیب ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی اور کے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اللہ کی عطا ہے، وہ جو چن لیتا ہے اپنے مقرب ہستی کو، اس کا وہ چننا جو ہے اس خصوصیت کا حامل کر دیتی ہے کہ کتاب و حکمت کا علم نصیب ہو جائے. اب جب ہم کتاب و حکمت دانش مندی کو دیکھیں گے، تو ہمارے سامنے بے شمار دنیا کے علوم ہیں. ان علوم کے حصول کا انداز بھی ہے اور اسناد بھی ہیں کہ تحصیل علم کے بعد کون کون سے مدارج ہیں. اب ان مدارج کے حصول کے لیے کتنی ماہ و سال زندگی ہم بسر کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اسناد ملتی ہیں کہ اس یہ ڈاکٹریٹ لیول کا جو ہے اس کے پاس علم ہے. اب عمومی علوم سے وہ کالج گیا, یونیورسٹی گیا, پھر اور تحقیق میں گیا, مقالے لکھے, ایک صاحب رائے کی حیثیت تک پہنچتی ہوئی تب جا کر یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے, عمومی طور پر نہیں ملتی. لیکن جب ہم اپنی اسی کیفیت یا ان علوم کو جو دنیاوی حصوں تک ہیں, اور یاد رکھیے جو انسان کا وجود اور اللہ نے اسے تخلیق فرمایا, یہ انتہائی خوبصورت تخلیق, احسن الخلق, یہ ایسا حسین اور ایک ایسی تخلیق ہے جو بے مثل و مثال اللہ نے پیدا فرمائی. لیکن جب اس کی وہ نسبت جو خالق کی طرف ہے اس میں اس وجود کی حسات جو ہیں وہ اس خلق سے باہر نہیں نکل سکتے, صرف ایک پہلو سمجھ سکتی ہیں, خلق کو ہی دیکھتے ہوئے, خلق سے باہر جاتے ہوئے نہیں, اس خلق کی ترتیب اور اس کی بناوٹ اور اس کا چلنا اسے یہ بات سمجھنے پر اور مجبور کر دیتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے, جو اس نظام کو چلا رہا ہے, جس کی قدرت ایسی ہے کہ اسے کوئی آگے سے روک نہیں سکتا, کلی طور پر وہ قادر قادر مطلق ہے. اب اس سے باہر وہ کیسا ہے, اسے کیا پسند ہے, مجھے اس نے پیدا فرمایا, کیوں پیدا فرمایا, مجھ سے پہلے کیا ہے, مجھ سے بعد کیا ہے, یہ وجود انسانی کی حیثیت نہیں ہے ان حصوں کو وہ سمجھ سکے. ان حصوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم اپنی مقرب ہستیاں انبیاء اور رسول مبعوث فرماتے ہیں اور کلام ذاتی عطا فرماتے ہیں. اب جب ہم اس خلق کے علوم تک رہ جاتے ہیں جو کہ حتمی نہیں ہے, سائنس کی بات کریں آپ, سائنس کے تحت طب کی بات کریں, اور معاشرتی علوم جاننے کے حصوں کی بات کریں, تحقیق کی بات کریں, آپ اس شعبے کی بات کریں جہاں کلام کے نزاکت آ جاتی ہے, یعنی ادبی حصے, وہ حصے جو شاعری کے ہیں جنہیں قرآن فرماتے ہیں, ان وادیوں میں سر پٹکتے ہیں جن سے ان کا خود تعلق نہیں ہوتا. لیکن ان تمام حصوں کو جب آپ خلق ہی کے حصوں تک رکھتے ہیں تو یہ حتمی بات نہیں ہے, کوئی علم, کوئی جاننا, کوئی دعویٰ, کوئی ماننا کتاب و حکمت کے اصول اور ضابطوں تک تب پہنچے گا کہ جب اللہ کا نبی جو ارشاد فرما رہا ہے اس ارشاد کے تحت بات آئے گی. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے, یعنی جنہیں ہم اسناد کا حامل کہتے ہیں, ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ مخلوق کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس ظاہری علوم نہیں ہوتے, آباتا نہ پڑھ سکتے ہوں, لیکن انہیں قوت ایمانی نصیب ہوئی ہو اور اتباع اللہ کے نبی کا نصیب ہوا اور اللہ کا حکم ماننا نصیب ہوا ہو, ان کے الفاظ, ان کا کردار, ان کا عمل نہ صرف ذات بلکہ مخلوق کی بھلائی کا سبب بنتا چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاصہ انبیاء ہے. اب کتاب و حکمت جب خاصہ انبیاء ہے تو حکمت کہاں ہے؟ جہاں اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس سے باہر جو قدم نکلے گا, اس سے باہر جو سوچ نکلے گی, اس میں حکمت اور دانش مندی نہیں ہو سکتی. اور دکھ کی بات ہے کہ مسلمان معاشروں میں مسلمان نام کے ساتھ جو تبصرہ دین کے خلاف یا دین پر اعتراض کے پہلوؤں میں کیا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ دانشور ہے. کمال ہے, یہ کیسا دانشور ہے جو حق کے خلاف بول رہا ہے, جو شیطنت کو جائز کہہ رہا ہے اور حق کو پر معترض ہو رہا ہے, یہ دانش ہے؟ یتلو علیہم آیاتی و یزکیم و یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ فرائض نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے. جہاں اللہ کریم نے مخلوق کو شرائط ایمان عطا فرمائی ہیں, جہاں تزکیہ نفس عطا فرمائے, کتاب و حکمت جو روزمرہ کی زندگی تک کے معاملات ہیں, عبادات سے لے کر ان تمام کی رہنمائی کہاں سے نصیب ہونی ہے؟ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی حکمت, کوئی دانش مندی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے وہ نہ حکمت ہے نہ وہ دانش مندی ہے، نہ اس میں ذاتی فائدہ ہے نہ اس میں اجتماعی فائدہ ہے، نہ اس کا آج فائدہ ہے اور نہ اس کا آخرت کے دن کا فائدہ ہے۔ ایک اصول اور ضابطہ جو دیا جا رہا ہے وہ علمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے گی۔ اب وہ گود سے کلام مخلوق سے کر رہے ہیں، اور پاکیزگی والدہ محترمہ کی جو ہے اس پر شہادت دے رہے ہیں، وحدانیت باری تعالیٰ سے لے کر مخلوق کو اس کے حضور کیسے حاضر ہونا ہے، اور آج کا حکم کیا ہے، ان حصوں تک وہ کلام کریں۔ بچپن میں بھی کلام کریں گے اور دھیڑ عمر میں بھی کلام کریں، دونوں حصوں کو کلام فرمائے، یعنی جتنا جامع و اقبل وہ دھیڑ عمر میں کلام کریں گے اسی درجے کا کلام اس عمر میں کہ جو گہواری کی عمر ہے اس میں بھی اللہ کا نبی کرے گا۔ اب یہ سارا حصہ کیسے نصیب ہوا؟ نور نبوت سے۔ یہ جو بعثت ہے یہ اوصاف نبوت کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، اور اوصاف نبوت میں جو دانش مندی اور حکمت ہے یہ اللہ عطا فرماتے ہیں، اسے آپ علم لدنی کہہ سکتے ہیں۔ اور علم لدنی کی گفتگو میں اولیاء اللہ کے نام اور ان کی جو انداز تعلیم و تربیت کے ہیں وہ بے شمار پہلو زیر گفتگو رہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ نسبت کسی ولی کی طرف آئے گی تو بطور توارث آئے گی، اور درست اس حصے کو مانا جائے گا جو تحت ہوگا اللہ کے نبی اور رسول۔ ہمارے پاس تو بڑا خوبصورت پیمانہ ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس سے استفادہ نہ کر سکیں اس میں قصور ہمارا ہے، ہم قرآن و سنت سے استفادہ نہ کر سکیں یہ ہماری بدبختی ہے، وگرنہ قیام قیامت تک کے ہر سوال کا جواب قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جب قرآن کی بات کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس ذات نے ہمیں قرآن کریم پہنچایا، وہ ذات جس نے اس کے حدود و قیود مقرر فرمائے، وہ ذات جس نے عملی نمونہ پیش فرمایا مخلوق کو، یہ عطا ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو جب بات کتاب و حکمت کی آئے گی تو اپنی ساری دانش مندی، یہ جو ہم اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنی برادری کو، اپنے زیر انتظام جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، انہیں جب ہم سبق سکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی یہ کام درست ہے اور یہ کام نہیں درست، اپنا پیمانہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہ یہاں تورات و انجیل بیان فرمائے گی، چونکہ وہ کلام ذاتی اس وقت اللہ کا وہ حکم تھا، تورات کی نسبت تھا پھر انجیل کی نسبت ہوا، ہمیں اللہ کریم نے قرآن کریم عطا فرمایا جو تمام سابقہ کتب ہیں ان کی بھی تصدیق فرماتا ہے، اور جب تمام کی تصدیق فرماتا ہے وہ سارے حصے جو اللہ کریم نے ہمیں خبر کے حصوں میں عطا فرمایا، جو ہمارے ایمانیات کے پہلوؤں سے، ان تمام کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اصول اور ضابطے ہمیں عطا بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نہیں فرمایا ایک اللہ کے ہو کر رہے، انہیں کی نسبت عمل کرو جیسے وہ اور ان کے رفقاء عمل کر رہے تھے ایسے عمل کرو، یہ قرآن نہیں فرمایا؟ تو وہ سارے حصے قرآن کریم ہمیں عطا فرما، تصدیق بھی فرماتا ہے، اور جنہیں اللہ نے پسند فرمایا احکامات میں ان احکامات کا تسلسل بھی ہے، اور جہاں اللہ کریم نے جس حکم کو جس نسبت سے بدلا، اب جو ایمان کی بنیادی حصے ہیں جو اطلاع ہے اس میں فرق نہیں، احکام کی بات آتی ہے، جیسے عبادات کے احکامات ہیں ان میں فرق آتا ہے، روزے کا، نماز کا، ان حصوں کا جو فرق آتا ہے، حرمت کا فرق آتا ہے۔ تو فرمایا ان کو کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم فرمائیں گے، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے نازل فرمائی، اور جب وہ نازل فرمائی اور اللہ نے انہیں اصلیں عطا فرمائیں، جب وہ 40 دن کے چلے پر کوہ طور پر اللہ کریم نے انہیں حکم فرمایا، اور پیچھے جو سامری جادوگر کا اور بچھڑا، یہ سارا آپ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں، اور اس میں اللہ نے ان کے لیے وہ نور انہیں عطا فرمایا تھا جو عملی زندگی کی ضرورت ہے، وہ رہنمائی، وہ ضابطے، وہ اصول، جو بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ سے لے کر اس مخلوق کے عمل کرنے تک کی باتیں ہیں، جو سامان اس نے یا حصہ اکٹھا کر کے آخرت کو جانا ہے، وہ سامان نہیں کہ جو ہم نے یہاں چھوڑ دینا ہے، اس کا حساب ساتھ جائے گا، کوئی مکان ہے، کوئی مال و دولت ہے، یہ اٹھا کر کوئی نہیں لے جائے گا۔ فرعون نے مال و دولت جو ہیں وہ قبروں میں دفن کیے تھے، مقبروں میں دفن کیے تھے، اور مقبرے ایسے بنائے تھے کہ جو آج بھی یہ کہے جاتے ہیں کہ وہ ایک بناوٹ میں اپنی مثال رکھتے ہیں۔ سات غلام دفن کیے، سات خوراک دفن کی، سات سواریاں دفن کی۔ ہوا کیا کہ وہ ہڈیاں جو ہیں، وہ وجود جو ہیں، وہ خاک ہوئے، اور اوپر سے چور پڑ گئے، انہوں نے مقبروں کے پر خچے اڑا دیے، اور اپنی وہ چیزیں جو انہوں نے سونے چاندی اور خوراکیں استعمال کرنی تھیں وہ مخلوق اڑا کر لے گئی۔ تو ساتھ رکھنے سے بھی یہ ساتھ جاتے نہیں ہیں، لے جانا تو کو جا، کوئی ساتھ رکھ دینا تو بھی ساتھ نہیں جاتے۔ تو سامان جو دنیا کا، یہ جو اپنی وراثت میں ہم چھوڑیں گے، اس کا حساب ساتھ جائے گا۔ کیسے حاصل کی، کیسے بنائی، وہ جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جب بات ساتھ جانے کی آئے گی تو وہ حصے جو اللہ نے عطا فرمایا، تو تورات میں بنی اسرائیل کو وحدانیت باری تعالیٰ سے لے کر وہ اعمال صالح جو اخروی تعمیر تک بالعموم زندگی کے ہیں، وہ بھی ہیں، ایک نور تھا، ایک ہدایت جو انہیں عطا فرمایا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل کا بھی علم عطا، اور تورات و انجیل اور اس سے پہلے کتاب و حکمت، کلی معانوں میں جو اللہ کا حکم ہے اس کا ادراک اللہ کے نبی کو نصیب ہوتا ہے، یہ آیا کریمہ ارشاد فرما لے۔ جس نے بھی حکمت یا دانش مندی اختیار کرنی ہے یا اس کی مطابقت زندگی میں حاصل کرنی ہے، بنیاد ہے اتباع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل واضح حصہ جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے باہر نہ حق ہے اور نہ کو حق حاصل کر سکتا ہے۔ جتنا قدم باہر جائے گا اتنا بڑا جواب دینا پڑے گا، اتنی خرابی ذات سے مخلوق تک پھیلانے کا سبب ہوگا، جواب ذاتی نہیں مخلوق تک کی جو خرابی ہے اس کا دینا پڑے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور فرمایا اور پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، یہ رہنمائی کرنا اللہ کے نبی اور رسول کی۔ اللہ کا نبی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسالت جہاں ساتھ اللہ نے حکم دیا، جنہیں کتاب عطا فرمائی گئی، جنہیں کلام ذاتی عطا فرمایا گیا، جنہیں ذاتی شریعت جو ہے وہ عطا فرمائی گئی، وہاں درجہ رسالت آ جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اور ان پر اللہ کی عطا، جہاں کتاب و حکمت، بغیر والد کے پیدا ہونا، اپنی ماں کی پاکیزگی کا مخلوق میں شاہد ہونا، کم عمری میں کلام کرنا، اور فرمایا کتاب و حکمت تورات و انجیل عطا فرمایا جائے گا انہیں، اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوں گے۔ یہ جو بنی اسرائیل بے رغبتی بے راہ روی کا شکار ہیں، ان کی رہنمائی کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر فرمایا جائے گا۔ اب یہ سارا وہ پہلو اور وہ حصے اور وہ بات ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اب جن کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے، انہیں یعنی مخلوق میں یہ استعداد موجود ہے کہ وہ غلط اور صحیح کی پرکھ بھی کر سکتی ہے اور اپنا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں جب کافروں سے متعلق دوزخ میں ڈالنے کا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے جب کوئی گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو فرشتے جو دوزخ پر مقرر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے نہیں مانی، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے تو ڈرانے والا بھیجا, ڈرانے والے آئے, ہم نے نہیں مانی, اور اپنی غلطی کا اقرار کریں گے, یہ ظلم ہم ہی نے کیا, یہ غلطی ہم ہی نے کی ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ احسان فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, اور ایسی نشانیاں اور ایسی خصوصیات عطا فرمائیں, ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ متوجہ نہ ہو. اب اس نے متوجہ بھی ہونا ان نشانیوں پر اور جو خصوصیات عطا فرمائیں ان پر, اب اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہے, ہدایت چاہتا ہے یا اپنی خواہشات کی پیروی چاہتا ہے. تو یہی وہ حصے ہیں جسے یا جس نزاکت کو مجھے اور آپ کو آج سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, چونکہ اس امتحان میں اس وقت جو حیات ہے وہ اس امتحان میں چل رہا ہے. جو گزر گئے اپنی کتابیں بند کر گئے, جو آئیں گے اپنی آمد کے ساتھ امتحان لائیں گے, اور جو ہیں ان کا تو امتحان ہے نا جی. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.